أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لله غیب السماوات والارض. میرے بھی ساتھیو, رب العالمین نے اپنی ایک اور صفت کا اعلان فرمایا, وہ یہ کہ آسمانوں میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے یا زمینوں میں, وہ صرف اللہ جانتا ہے. اللہ کی ذات کے سوا چاہے فرشتے ہیں, چاہے جن ہیں, چاہے انسان ہیں, انسانوں میں سے خواہ یا اللہ ہیں یا صدیق ان شہداء ہیں یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, ان میں سے کوئی بھی چھپی ہوئی بات کو, غیب کی بات کو نہیں جانتا. چونکہ دنیا نے اللہ رب العزت کا شریک بنانے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور پوری کوشش ہے کہ رب العالمین کی ہر شان میں کسی نہ کسی کو اللہ کا شریک بنایا جائے. جیسے دوسری چیزوں میں, اللہ کی دوسری صفتوں میں لوگوں نے اللہ کے شریک بنائے, اسی طرح اس صفت کے اندر بھی لوگوں نے اللہ کے شریک بنائے اور لوگوں کے نزدیک صرف اللہ غیب دان نہیں ہے بلکہ اللہ کے علاوہ دوسری ہستیاں بھی غیب دان ہیں. زندہ کو کیا, مر جانے والوں کے متعلق بھی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بھی غیب جانتے ہیں. انسانوں کے علاوہ جنوں کے متعلق بھی ان کا عقیدہ ہے کہ وہ بھی غیب جانتے ہیں. حتیٰ کہ یہ فال نکالنے والے, حساب کرنے والے, ان کے متعلق بھی عقیدہ ہے کہ یہ غیب جانتے ہیں. یہ طوطا مینا والے بھی اور تعویذات والے بھی اور جادو والے بھی, یہ سب غیب جانتے ہیں. تو گویا یوں اللہ رب العزت کے انہوں نے سینکڑوں اور بلکہ ہزاروں انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے کہ یہ بھی غیب جانتے ہیں. حالانکہ رب العالمین کہلانے کے کوئی بھی, چاہے وہ آسمانی مخلوق ہے یا زمینی مخلوق ہے, کوئی بھی کائنات کا فرد مخلوق اللہ کے سوا غیب نہیں جانتا. لیکن آج کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں, جن بھی غیب جانتے ہیں, تو تمینا والا بھی غیب جانتے ہیں, جن بھی غیب جانتے ہیں اور انسان بھی, زندہ بھی اور وفات پانے والے بھی, فال نکالنے والے بھی اور جادوگر بھی. لیکن حقیقت حال اس کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا ایک سفر کے دوران. بخاری کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے ہار کو تلاش کیا لیکن ہار نہ ملا. وہ واپس اپنے خیمے میں آ گئی. کتنے میں صبح کی نماز کا ٹائم ہو گیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ ہار تلاش کریں. صحابہ کرام ہار تلاش کر رہے ہیں, کہیں ہار نہیں مل رہا. ادھر صبح کی نماز کا ٹائم بھی ضائع ہوتا جا رہا ہے, قریب ہے کہ سورج نکلا ہے اور نماز فوت ہو جائے, قضا ہو جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنے پریشان ہیں کہ انہوں نے صدیق اکبر سے جا کر شکایت کر دی کہ آپ کی بیٹی کیسی ہے, خامخواہ اس نے ہار گم کر دیا ہے اور سارے صحابہ پریشان ہیں. جہاں ہم نے قیام کیا ہوا ہے یہاں پانی نہیں, اب قافلہ چلے گا پتہ نہیں کہاں پانی ملے گا, پھر وضو کریں گے نماز پڑھیں گے. اور ادھر حال یہ ہے کہ ہم سارے ہی ہار کی طرح تھے اور ہار مل ہی نہیں رہا. میرے لیے جب دعویٰ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتے ہیں, صدیقین بھی غیب جانتے ہیں, ولی بھی غیب جانتے ہیں, حتیٰ کہ وہ پاگل جو دھوپ کے اوپر پڑا ہوا ہے اس کا بدن مٹی کے ساتھ چپٹا ہوا ہے وہ بھی غیب جانتا ہے. جب دعویٰ یہ ہے تو پھر صدیقہ کا ہار کیسے گم ہو سکتا ہے, وہ تو خود صدیقہ ہے. اتنی بڑی شان, اتنا بڑا مقام, انبیاء علیہ السلام کے بعد صدیقین کا مقام ہوتا ہے. جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صدیقہ ہے, اس کا ہار تو گم ہو سکتا ہی نہیں کیونکہ یہ تو غیب جانتی ہے. اور ہار کیسے غیب ہو گیا؟ ہار غیب جاننے والے کے سامنے تو کوئی چیز بھی غیب نہیں ہوتی, جیسے اللہ کے سامنے کوئی چیز غیب نہیں. ما تسقط من ورقۃ پتا ہی کوئی نہیں گرتا مگر اس کو اللہ جانتا ہے. ولا رطب ولا یابس, کوئی خشک چیز ہے یا کوئی تر, اللہ سب کو جانتا ہے. اللہ غیب دان ہے تو فرمایا کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو میں نہ جانتا ہوں. جب ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق انبیاء الکرام صدیقین شہداء اولیاء اللہ بھی غیب جانتے, تو پھر صدیقہ کا ہار گم کیسے ہو گیا, یہ غیب کیسے ہو گیا؟ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو حکم دیا گیا ہے کہ تم ہار تلاش کرو, تلاش تو وہ کرے جو غیب نہ جانتا ہو. صحابہ کرام اتنی بڑی شان, بڑے مقام, بڑے مرتبے والے, ان کے سامنے غیب ہار کیسے غیب ہو سکتا ہے؟ یہ تو جاتے اور اٹھا کر لے آتے, لو جی یہ ہار. لیکن تلاش کر 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 کے پریشان ہو گئے ہیں. ادھر صبح کی نماز کا ٹائم نکلا جا رہا ہے, ادھر ہار نہیں مل رہا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہار تلاش کرتے کرتے اب نماز ہی قضا کر بیٹھے. پھر یہ کہنا کہ پانی کا پتہ نہیں ہے کہاں ہے, بھلا غیب جاننے والے کے سامنے بھی پانی پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ ان کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ فلاں جگہ پانی کے چشمے ہیں اور اتنی دور اتنے ٹائم میں وہاں پہنچ جائیں گے, لیکن پانی کا بھی پتہ نہیں. اور پھر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس بھی وہاں موجود ہے, ان کو بھی پتہ نہیں کہ ہار کہاں ہے, ورنہ آرڈر کیوں دیتے کہ جاؤ ہار تلاش کرو. یوں آرڈر دیتے کہ بلا جگہ ہار پڑا ہے جاؤ کھا کر لاؤ اور اپنی عائشہ صدیقہ کو دے دو. لیکن ان کو بھی نہیں پتا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا نہیں, اصحابہ کرام کو بھی پتا نہیں, باپ صدیق ہے اس کو بھی پتا نہیں, بیٹی امی عائشہ بھی صدیقہ ہے اس کو بھی پتا نہیں, تو بتاؤ پھر آج کے مولویوں پیروں کو کیسے غیب کا پتا چل جاتا ہے؟ یہ قوم اتنی ظالم ہو گئی کہ کوئی چیز گم ہو جائے اور اسے چور کا پتا نہ ہو تو چور غائب ہو گیا نا, پتا یہ نہیں ہے کس نے چرایا. تو اب یہ ظالم اس چور کو تلاش کرتے ہیں. کبھی تو ایک لوٹا یا وہ پہلے ہوتے تھے وضو کرنے کے لیے جو مٹی کے لوٹے بنائے جاتے تھے, ایک تو کھلے منہ والا لوٹا ہوتا ہے ایک تنگ منہ والا جس کی آگے ٹوٹی بھی ہوتی. بعض لوگ اس کے کناروں کو یوں انگلی نیچے دے کر ایک آدمی ادھر انگلی یوں ٹیڑھی کر کے اس کے دیتا ہے نیچے کنارے کے نیچے دوسرا ادھر. وہ لازمی بات ہے جب انگلی یوں گول ہے اور اس کا کنارا بھی گول ہے تو جب انگلیاں یوں تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جائیں گی وہ ادھر گھومے گا, جب ادھر ٹیڑھی ہو جائیں گی وہ ادھر گھومے گا. اب طریقہ کیا کیا کہ وہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیتے یوں انگلیوں کے اوپر اس لوٹے کو رکھ کر اور اس کے اندر ایک نام پھینک دیتے ہیں جن جن کے اوپر شک ہوتا ہے کہ چور کون کون ہو سکتا ہے, یا اس کی ٹوٹی میں وہ کوئی لکڑی پھنسا دی اس کے اندر کچھ کر کے چیز دے کر اس کے اندر وہ نام کاغذ کے اوپر لکھا ہوا پھنسا دیا اور سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی. ارے سورہ یاسین اس لوٹے کو کیسے گھمائے گی؟ گھمائے گی تو تمہاری انگلیاں, اور جب یوں کیا تو وہ ادھر پھیر گیا, پھر یوں کیا تو ادھر پھیر گیا. جس مرضی میں لوٹا گھوم جائے وہ چور ہو گیا. غیب معلوم کرنے کا یہ ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا. بعض لوگ ایک سیاہی بنا لیتے, سیاہی وہ کسی بچے کے انگوٹھے پہ ناخن پہ لگا دیتے, اس کو کہتے ہیں کہ ذرا دیکھنا یہ سیاہی میں کون آیا ہے, کون آئے گا. لیکن وہ حساب کرنے والا بچے سے پوچھتا ہے کوئی جھاڑو دینے والے آئے ہیں؟ وہاں بخار بچہ کہتے کہ آئے ہیں. کوئی چھڑکا ہو رہا ہے؟ ہاں جی ہو رہا ہے. کوئی تخت آیا ہے؟ ہاں جی آیا ہے. اوپر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے؟ ہاں جی بیٹھا ہوا. کوئی پولیس جا رہی ہے؟ ہاں جی جا رہی ہے. کسی کو پکڑ کے لائے؟ ہاں جی لائے. ذرا پہچاننے کا تو کون ہے؟ جی آو میں پہچانتا ہوں, ہمارا ہمسایا ہے. لو جی چور مل گیا, چور مل گیا, چور مل گیا. بھائی چوری جب ہوئی تو کسی نے چوری کرنے والے کو نہیں دیکھا, تو یہ ایک چور ہے جو غائب ہے. اس کو اللہ تو جانتا لیکن اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا. لیکن اس طریقے سے سیاہی سے کیسے چور کا چور ہونا معلوم ہو جاتا ہے؟ اچھا پھر لطف کی بات ہے کہ چھوٹے سے بچے کو تو بٹھاتے ہو, جب سیاہی کے گوالے تو بڑے کو کیوں نہیں بٹھاتے؟ جو بچے سے زیادہ سمجھدار ہے اور وہ خوب پہچان لے گا آدمی کو جو اس ناخن میں دیکھے گا. لیکن کس کو بٹھاتے ہیں؟ بچے کو بٹھاتے ہیں. اس لیے عزیزو اللہ رب العزت کی ہر صفت میں انہوں نے ڈاکہ ڈالا اور ہر صفت اللہ رب العزت کی کے اندر انہوں نے دوسروں کو شریک ٹھہرایا اور کسی صفت کے اندر بھی اللہ کو ایک اکیلا نہیں رہنے دیا. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ گئے ہوئے ہیں, بیویاں بھی ساتھ ہیں, صحابہ کے نام بھی ہے, واپسی بھی آئے تو رات ہو گئی, ایک جگہ قیام کیا, صبح نماز وغیرہ پڑھ لی, تو امی عائشہ جنگل میں چلے گئی قضاء حاجت کے لیے. پیچھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے دیا کہ قافلے کو کوچ کرنے کا آرڈر دو, کوچ کرو, پھر ایسے سارے سامان اونٹوں پہ باندھ دیے گئے اور اونٹوں کو اٹھا کر ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا گیا قطار میں. عورتوں کے کجاوے اس وقت اتنے ہوتے تھے ایسے ایسے جی کہ اس میں ایک عورت بیٹھ سکتی تھی بس, اور وہ بھی بافردہ ہوتا تھا. اصم آتے ایک آدمی ادھر سے پکڑا, ایک آدمی ادھر سے پکڑا, اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور نیچے سے اس کو باندھ دیا. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ نے مجمعین آئے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کجاوا اٹھایا اور اونٹ کے اوپر باندھ دیا. انہوں نے یہ سمجھا کہ امی عائشہ اندر بیٹھی ہوئی ہے, حالانکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اندر نہیں بیٹھی تھی, وہ تو جاریوں میں گئی ہوئی. اس طرح اس کے اونٹ کو بھی اٹھایا اور دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا. اب اس کے بعد قافلہ چل پڑا. جب امی عائشہ واپس آئیں تو دیکھا تو قافلہ ہے ہی نہیں, قافلہ چلا گیا. اب امی عائشہ کو راستے کا پتہ نہیں کہ قافلہ کہاں گیا, کدھر سے گیا. پھر ایک عورت ہو کر آخر قافلے کے پیچھے کیسے دوڑے گی؟ بڑی پریشان ہو گئی اور وہیں بیٹھ گئی اس خیال سے کہ کہیں جا کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں یاد آؤں گی اور میرا پتا کرنے کے لیے آئیں گے. جب میں کجاوے میں نہیں ہوں گی تو لازمن وہ خود یا کسی کو ہاتھ کسی کو دوڑائیں گے اور وہ مجھے یہاں سے لے جائیں گے, اور اگر میں کہیں چل پڑی تو راستے کا پتہ نہیں, میں کہیں گم ہو جاؤں, پیچھے سے آدمی آئے مجھے لینے کے لیے اور میں یہاں موجود بھی ہوں. اس لیے چلنے کے بجائے اسی جگہ بیٹھ جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے ذمہ یہ لگایا ہوا تھا کہ آپ قافلے سے پیچھے پیچھے رہیں تاکہ قافلہ جب اس جگہ سے کوچ کر جائے تو قافلے سے کوئی چیز گم ہو جائے یا وہیں رہ جائے تو آپ پیچھے آئیں گے تو اس چیز کو اٹھا کر لے آئیں گے, وہ قافلے کی وہ چیز ضائع نہیں ہوگی. اس لیے وہ سفوان رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں آیا جہاں قافلے نے قیام کیا ہوا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے امی عائشہ کو پردے کے آرڈر آنے سے پہلے دیکھا ہوا تھا, اس لیے جب دور سے میری نظر پڑی تو میں امی عائشہ کو پہچان گیا کہ یہ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. لیکن یہ کیسے رہ گئی, یہ قافلہ تو چلا گیا لیکن میں وہاں پہنچا اور اونٹ کو میں نے اٹھایا بٹھایا اور امی عائشہ کو میں نے اشارہ کیا, وہ اونٹ پر بیٹھ گئی. میں نے مہار پکڑی اور تیز تیز خود بھی چلا اور اونٹ کو بھی چلایا, حتیٰ کہ قافلے والوں کے ساتھ میں مل گیا. جب ملا تو میں نے بتایا کہ تم امی عائشہ کو بھی چھوڑ کر آ گئے ہو. یہ میں آیا تو میں عائشہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی, تو اس کو اسکول میں بٹھا کر بڑی تیزی سے میں چل کے تمہارے ساتھ مل گیا ہوں. اب میرے عزیز اس واقعہ کے اوپر غور کر, اللہ کے رسول موجود ہیں, اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں, اور امی عائشہ گم ہو گئی. اب کوئی غیر جانتا ہوتا تو امی عائشہ گم ہو سکتی؟ امی عائشہ کو غیر کا پتا ہوتا تو وہ قافلے سے پیچھے رہ سکتی؟ پہلے اس کو پتا ہوتا کہ اتنے ٹائم میں قافلہ روانہ ہونے والا ہے, وہ فوراً دوڑ کر جہاں کیا ہوتا وہاں پہنچ جاتی. کیسا نہ ہو کہ قافلہ چلے جائے اور میں رہ جاؤں. تو معلوم ہے کہ امی عائشہ کو کوئی غیر کا پتا نہیں. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو امی عائشہ کے ساتھ, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ہمیشہ رہتے تھے, وہ صحابہ بھی موجود ہیں جو قافلے میں موجود تھے, ان کو بھی پتہ نہیں کہ امی عائشہ پیچھے رہ گئی. نظام کو بھی پتہ نہیں کہ امی عائشہ پیچھے رہ گئی. امی عائشہ کو بھی پتہ نہیں کہ قافلہ جا رہا ہے, میں جلدی پہنچ جاؤں. یہ وہ پاکستیاں ہیں جن کی تاریخ اللہ رب العزت نے قرآن میں کی, لیکن حال یہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سارے چھوڑ کر آ گئے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امی عائشہ قیامت تک آنے والے ہر مومن کی ماں ہے, ہر ولی کی ماں ہے, ہر صدیق کی, سوائے صدیق اکبر کے کہ اس کی بیٹی ہے. ہر مومن متقی کی یہ کیا ہے؟ ماں. اب نہ تو کسی ولی کو پتا چلا, نہ کسی صدیق کو, نہ ہونے والے شہید کو, نہ صحابہ کو, اور نہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو. اور گم کیا ہو گئی؟ امی عائشہ. کوئی یہ بھی رواں نہیں جو گر گیا ہے, یہ امی عائشہ چند جاریوں کے پیچھے تھی. نہ صحابہ کرام کو پتا چلا کہ امی عائشہ کجاوے میں نہیں ہے, وہ تو باہر ہے. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ امی عائشہ کجاوے میں نہیں ہے, وہ تو باہر جنگل میں ہے. اور بتاؤ یہ دنیا چل جاتی ہے کہ نبی کے سامنے غیر جانتے ہیں. اور پھر حاضر ناظر ہیں, جب ہر جگہ ناظر ہیں, ہر جگہ حاضر ہیں, تو چند جاڑیوں پیچھے جو امی عائشہ تھی وہاں بھی تو موجود تھے, وہاں بھی تو سب حاضر ناظر تھے. پھر امی عائشہ کے کیوں نہیں پتا چلا کہ خود قافلے کو روانہ کر کے آپ ہی تشریف لے کر جا رہے ہیں اور سارا قافلہ بھی جا رہا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی غیب جانتا اور کوئی بھی حاضر ناظر ہوتا. اللہ اکبر. اس قافلے کے اندر جب یہ قافلہ مدینے پہنچا, اس قافلے کے اندر ایک منافق بھی تھا. جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ امی عائشہ پیچھے رہ گئی تھی اور صفوان کے ان پر سوار ہو کر یہاں ہمارے قافلے میں آ کر ملی ہے, اس نے تہمت لگا دی کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بوجھ کے پیچھے رہ گئی. اس صحابی صفوان اور امی عائشہ کا آپس میں ایک معاہدہ ہوا تھا, اور اس معاہدے کے ساتھ یہ پیچھے رہ گئی اور وہ دیر سے آیا, اور یوں ایک دوسرے سے ان کی ملاقات ہو گئی. کیا لگ گئی؟ تومت لگ گئی. اور امی عائشہ کو پتا ہی نہیں. بخاری کے حدیث کے مطابق رات کو, چونکہ دیہاتوں میں آج اب بھی رات کو عورتیں رات کی سیاہی میں جنگل پھرنے جاتی ہیں قضاء حاجت کے لیے, چل جاتی ساری مل کر, چل جاتی چار چار پانچ پانچ دو دو تین تین ٹولیوں کا ٹولیاں چل جاتی. تو امی عائشہ بھی بستر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں سے, ماں کے ساتھ رات کو باہر جنگل میں گئی. مستر کی ماں کو ٹھوکر لگی اور اس نے مستر کو بد دعا دی. امی عائشہ نے فرمایا کہ کیا کہہ رہی ہے, کیوں گالیاں دے رہی ہے, یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے, صحابی ہے. تو مستر کی ماں کہتی ہے کہ آپ کو کیا پتا, اس نے کیسے تیرے اوپر تہمت لگائی ہوئی ہے. امی عائشہ نے پوچھا کہ کیا تہمت لگائی, کہا میرا یہ بیٹا اور دوسرے کچھ چند لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امی عائشہ جان بوجھ کر پیچھے رہ گئی تھی ایک منصوبے کے ساتھ, صفوان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا, اس لیے جان بوجھ کر پیچھے رہ. امی عائشہ گری اور بیمار ہو گئی. سوال یہ ہے کہ ایک آدمی جب بتاتا ہے, ایک عورت جب بتاتی ہے امی عائشہ کو کہ تیرے اوپر تہمت لگی ہوئی ہے, تب پتہ چلتا امی عائشہ کو, اور جب تک کوئی بتایا نہیں امی عائشہ کو پتا ہی نہیں کہ میرے اوپر تہمت لگی ہوئی کہ نہیں. پھر یہ نبی صاحب کے گھر پہنچ کر بیمار پڑی پڑ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور عورتوں سے پوچھ کر چلے جاتے ہیں کہ عائشہ کا کیا حال ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے خود پوچھتے تھے طبیعت کا کیا حال ہے, اب معلوم ہوتا ہے یہ میرے اوپر ناراض ہے چونکہ یہ دوسری عورتوں سے پوچھ کر چلے جاتے ہیں جو پہلے میرے پاس بیمار بنسی کے لیے آئی آ کے بیٹھی ہوتی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر ناراض ہے, اس لیے میرے خود میرے سے نہیں پوچھتے, دوسری عورتوں سے میری خیر پوچھ کے چلے جاتے ہیں. تو اب میں آپ نہیں سمجھ پاتی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کی زبانی یہ گزارش کی کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے امی ابو کے پاس بیماری کی حالت میں وہاں رہ رہا ہوں, اور جب تندرست جاؤں گی تو پھر تمہارے گھر میں آ جاؤں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ہاں تو کو اپنے والدین کے گھر میں چلی جائے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غائب جانتے ہیں ان کو کیوں نہیں پتہ چل رہا, وہ کیوں شک کر رہے ہیں؟ بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قریبت تھی, باندھی تھی, اسلام نے اس سے پوچھا کہ تو عائشہ کے متعلق کیا جانتی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ آپ عائشہ کے متعلق کیا جانتی ہیں. یہ انسان کا پوچھنا دلیل اس بات کی کہ اللہ کے رسول غیب اور حاضر ناظر نہیں ہے. حاضر ناظر ہوتے تو سفوان کا بھی پتا ہوتا اور اپنی بیگم کو بھی پتا چلتا کہ یہ کہاں تک سچے ہیں اور کہاں تک جھوٹے ہیں, کیا واقعی ان کا یہ منصوبہ تھا, کیا واقعی صفوان اس وعدے کے مطابق وہاں پہنچا ہے, کیا واقعی معاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وعدہ اس لیے اللہ کے بندو نبی عائشہ کو کوئی بتا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بتا, اور امی عائشہ اللہ کے رسول کی ناراضگی دیکھ کر اپنے والدین کے گھر میں چلی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سسرال چلے گئے اور امی عائشہ کی ماں سے فرماتے ہیں اپنی بیٹی سے پوچھو یہ معاملہ کیسا ہے. اگر وہ عالم الغیب ہیں ہر جگہ حاضر ناظر ہیں پھر ابو بکر بیوی سے کیوں کہتے کس سے اپنی بیٹی سے پوچھو یہ معاملہ کیسا ہے. تو معلوم ہے نہ صرف حاضر ناظر تھے نہ عالم الغیب تھے. ایسا رضی اللہ تعالیٰ نہ کو ماں کہتی ہے کہ آپ نے سنا نہیں نبی کریم صاحب کیا پوچھ رہے ہیں. وہ بیماری کی وجہ سے لیٹی ہوئی تھی اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرماتی ہے کہ اگر میں اپنے جرم کا اقرار کرتی ہوں تو کیوں اقرار کروں جب کہ میں مجرم ہی نہیں ہوں, اور اگر میں انکار کروں کہ میں مجرم نہیں ہوں تو میری بات کوئی مانے گا نہیں چونکہ مجرم کی بات کو کوئی مانتا نہیں. واللہ المستعان علی ما تصفون. فرماتی ہے میرا معاملہ ایسا ہے جیسے یعقوب علیہ السلام کا معاملہ تھا, جیسے اسے کہا گیا تھا کہ تیرے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا اور اس نے کہا تھا واللہ المستعان علی ما تصفون, جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر میرا اللہ مددگار ہے, تو بس میرا بھی اللہ مددگار ہے. اب اتنی پریشانی جو پیدا ہو گئی نبی کے گھرانے میں, اللہ کے رسول اپنی جگہ پریشان, امی عائشہ کے اوپر تو مد لگی ہو اپنی جگہ پر پریشان, صرف پریشان نہیں بلکہ بیمار. نبی صاحب کبھی علی سے پوچھتے ہیں کبھی اس عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امامی سے پوچھتے ہیں بریرہ. تو بتاؤ غیب جانتے ہیں تو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی, غیب جانتے ہیں تو پورا نبی کا گھرانہ جو پریشان ہے یہ پریشان کیوں ہوتے, حاضر ناظر ہوتے نہیں کی بات کا پتا ہوتا. اور یوں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر شک نہ کرتے, اور اگر مشکل کشا ہوتے تو ایک منٹ میں اس مشکل کو حل کر لیتے. اور بات معمولی اور اس سے نہیں, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت کی بات ہے, الزام کی بات ہے. لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں کہ حقیقت حال کیا ہے. حتیٰ کہ اسی تہمت لگانے کی وجہ سے تین چار صحابہ ہیں جن کو حد لگی تہمت لگانے کی. جو کوئی کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے تو اس کی حد ہوتی ہے 40 کوڑے. 40 کوڑے اس کو مارے جاتے ہیں جو کسی پر تہمت لگا. تو صحابہ کرام کو بعد کو جنہوں نے تہمت میں حصہ لیا تھا ان کو 40 کوڑے بھی مار گیا, ان کو یہ حد لگائی گئی. تو اب اگر کوئی غیب دان ہوتا حاضر ناظر ہوتا تو کسی پر کیوں حد لگتی. اللہ اکبر. حتیٰ کہ امی عائشہ نے جب یہ بات سنائی کہ میں اگر جرم کا اقرار کروں تو کیوں کروں جبکہ میں نے جرم کیا نہیں, اور اگر میں جرم کا انکار کرتی ہوں تو مانو گے نہیں کیونکہ مجرم کی سوائی کوئی مانتا نہیں. اللہ اکبر. یہ کہہ کر پھر لیٹ گئی. اتنے میں صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مقدس پر پسینہ آ گیا ہے, وہ سمجھ گئے کہ وہی آ رہی ہے وہی آ رہی ہے وہی آ رہی ہے. سب نے ایک دوسرے کو خاموش کرا دیا کہ کیا ہو رہا ہے, وہی آ رہی ہے. سارے چپ رو کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری جب وہی ختم ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ آپ کو مبارک ہو, اللہ نے آپ کی صفائی پیش کر دی. ہمیشہ کیا کہتی, مجھے اللہ کی طرف سے مبارک قبول ہے پر تیری مبارک قبول نہیں, کیونکہ تم نے میرے اوپر شک کیا تھا. میں تیری بیوی تھی, اتنی زندگی کا ایک وقت گزارا میں نے آپ سے, آپ کو اتنا ہی نہیں پتا تھا کہ یہ میری بیوی ایسے ہو سکتی ہے. یہ اتنی پریشانی جو آئی تو غیب دان ہوتے تو پریشانی کیوں ہوتی, حاضر ناظر ہوتے تو بڑا پریشانی کیوں ہوتی. پھر ہم یہ سب کی صفائی کے لیے وہی کیوں نظر ہوتی اور 18 آیات سورہ نور کی کیوں نظر ہوتی. یہ سورہ نور کی 18 آیات اس لیے نظر ہوئی کہ حقیقت صورت حال کا علم اللہ کو تھا, کسی دوسرے کے پاس نہیں تھا, کیونکہ غیب دان میرا اللہ ہے اور کوئی غیب دان نہیں. حاضر ناظر ہر جگہ اس کی قدرت اور طاقت اور علم موجود ہے. یہ اللہ کی شان, اللہ کی ذات کے علاوہ یہ کسی کی شان نہیں ہے. ناظر ناظر نہ عالم الغیب ہونا. اب دیکھو یہاں نبی صاحب عالم الغیب نہیں ہے, وہاں مستحرک بھی نہیں ہے, ورنہ اپنے اختیار استعمال کرتے اور اپنی بیوی پر یہ تحفہ نہ لگنے دیتے. اگر لگ گئی تھی فوراً خود صفائی دے کر اس کو ختم کر دے, لیکن چونکہ عالم الغیب نہیں ہے, مشکل کشا بھی نہیں ہے. مشکل کشا ہوتے تب بھی اپنی بیوی پہ یہ تحفہ نہ لگنے دیتے, حاجت روا ہوتے تب بھی اس بیوی پہ تحفہ نہ لگنے دیتے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مشکل گزارت رہا جاتے, دستگیر ہوتے, خوف ہوتے, گنج بخش ہوتے اور تہمت نہ لگنے دیتے, یا لگ گئی تو فوراً صفائی ہو جاتی, لیکن نہ تہمت رکی نہ صفائی پیش ہوئی. صفائی کس نے پیش کی؟ اللہ رب العزت. سب غیبوں کو جاننے والا, اس لیے اللہ کے بندو اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب جانتا نہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے, یہ پڑھی لکھی دنیا, یہ پروفیسر ہے, یہ چانسلر ہے, یہ جج ہے, یہ جسٹس ہے, اتنے بڑے عہدے ہیں, اتنی بڑی تعلیم ہے, لیکن پھر بھی غیب جاننے والا کا عقیدہ ہے کہ پیر غیب جانتے ہیں. پھر بھی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے, پھر بھی عقیدہ ہے کہ مشکل پڑ جائے تو یہ اللہ کے پیارے مشکل کو حل کرا لیتے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی مشکل پڑی کہ اللہ کے رسول اتنے پریشان ہو گئے کہ ساری ساری رات نیند نہیں آتی. اس لیے اللہ کے بندو ایسے واقعات سے زمین بھری بھری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا کوئی صدیق کی, یا شہید ہو جائے یا کوئی ولی, اللہ اسی طرح دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں تھے تو مکے نہیں تھے، جب قافلہ چل پڑا تو قافلے کے ساتھ تھے، لیکن جہاں امی عائشہ نے قیام کیا ہوا تھا وہاں نہیں تھے. جب قافلے والے مکے پہنچ گئے تو مکے میں تھے، لیکن راستے میں جہاں وہ صفوان اونٹ لے کر پہنچا تھا وہاں نہیں تھے. پھر ماریم مقرر کی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر رات ایک بیوی کے پاس رات گزارتے تھے، جس رات کسی بیوی کے پاس ہوتے دوسری آٹھ بیویوں کے پاس نہیں ہوتے. اگر ہر بیوی کے پاس ہوتے تو پھر ماریم مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے، حاضر ناظر جو ہے تو پھر ہر بیوی کے پاس ہے، ہر وقت ہے، ہر رات ہے، ہر دن ہے، کوئی منٹ سیکنڈ بھی نہیں ایسا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کے پاس نہ ہو. جب ہر آدمی کے ساتھ ہے، ہر جگہ موجود ہے، تو بیویوں کے ساتھ بھی تو موجود ہوں گے. جب بیمار ہو گئے تبھی باریاں اپنی پوری کر رہے ہیں، آج اس بیوی کے گھر میں ہے تو کل دوسری رات دوسری بیوی کے گھر، تیسری رات تیسری بیوی کے گھر. بخاری میں حدیث کہ جب کسی اپنی بیوی کے گھر میں پہنچتے اور دیکھتے یہ تو حفصہ کا گھر ہے تو پوچھتے عائشہ کی باری کب آئے گی، دلی تمنا کیا تھی کہ عائشہ کے گھر میں جلدی جاؤں. تو جب حاضر ناظر ہے تو ہر وقت عائشہ کے گھر میں ہے، پھر پوچھنے کا کیا مطلب کہ عائشہ کی باری کب آئے گی. پچھلے اللہ کے بندوں، اتنا لوگوں نے طوفان برپا کیا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں اور عالم الغیب ہے، نہ ہر جگہ موجود ہے نہ عالم الغیب ہے. یہ عالم الغیب ہونا اور ہر جگہ اللہ کی حکومت اور کنٹرول اور اقتدار اور علم کا ہونا، یہ میرے اللہ کی صفت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی صحابی کی یہ شان نہیں ہو سکتی. جب معراج پہ گئے اس وقت مکے میں نہیں تھے، گھر میں نہیں تھے، اور جب گھر میں تھے تو آسمانوں پر نہیں تھے. جب مومنوں کے گھر میں کھڑے ہوئے تھے، جو بخاری میں نبی اکرم کا خواب آیا ہے، تو شہیدوں کے گھر میں نہیں تھے. جب شہیدوں کے گھر میں تشریف لے گئے، فرشتے لے گئے، تو پھر مومنوں کے گھر میں نہیں تھے. اللہ اکبر. جب ازواج مطہرات نے دیکھا کہ اللہ کے رسول روزانہ پوچھتے ہیں عائشہ کی باری کب آئے گی، تو یہ پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صاحب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں. تو بیویوں کو جب یہ معلوم ہوا تو بیویوں نے نبی کے سامنے سے عرض کیا کہ جناب اللہ ہمیں کچھ اندازہ ہوا ہے کہ آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رہنے کی تمنا کرتے ہیں، تو چلو ٹھیک ہے، ہم نے اپنے اپنی باریاں معاف کر دی، جب تک آپ تندرست نہیں ہوں گے امی عائشہ کے گھر میں رہیں گے. تو باریاں کیوں معاف کر کی انہوں نے؟ نبی صاحب تو حاضر ناظر تھے، ہر رات ہر بیوی کے پاس، ہر دن ہر بیوی کے پاس، صحابہ کرام بھی. اپنے اپنے گھروں میں اور نبی کے صاحب اپنے سارے گھروں میں. پھر باری معاف کرنے کی کیا مطلب ہے؟ کہ بے ایک بات نے کہا کہ آپ کی دلی تمنا ہے کہ عائشہ کے گھر میں رہوں، تو آپ اس ڈر سے ایسا کہ گھر میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہ رہے کہ باقی بیوی ناراض ہو جائے گی، ان کا حق مارا جائے گا، سنت کی خلاف ورزی ہوگی، اس لیے ہم خود اجازت دیتی ہیں، اپنی ماریاں معاف کرتی ہیں، جب تک آپ تندرست نہیں ہوتے آپ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہے. اس لیے اللہ کے بندو، نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس حاضر ناظر ہے، جیسے دوسرے عقائد جھوٹے اور غلط ہے، یہ عقیدہ بھی جھوٹا اور غلط. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے میدان میں آئے ہوئے ہیں، کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے جب جنگ بدر کے میدان میں تو ادھر مدینے میں اپنے نو بیویوں کے پاس بھی موجود ہے؟ میدان جنگ میں ہے تو گھروں میں نہیں، اور جب گھر ہوتے ہیں تو میدان جنگ میں نہیں. کتنا بڑا جھوٹ بول دیا انہوں نے، کتنا بڑا الزام لگا دیا، تہمت لگا دی کہ نبی اکرم حاضر ناظر ہے اور عالم الغیب، حالانکہ نہ وہ حاضر ناظر ہے نہ وہ عالم الغیب. اللہ اکبر. پھر دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی بیویوں سے زیادہ امی عائشہ سے زیادہ محبت تھی، حتیٰ کہ پیالے میں جہاں امی عائشہ منہ رکھ کے پانی پیتی تھی تو نبی کے ساتھ اسلام بھی پیالے کی اسی جگہ پر اپنے مقدس گھونٹ رکھ کر پانی پیتے تھے، اتنی محبت ہو گئی. لیکن اس کے پاس بھی ہر وقت موجود نہیں. اللہ بیویوں نے ایک اپنی میٹنگ کی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی کہ آپ مہربانی کریں، فاطمہ ہماری ایک درخواست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس لے جائیں، ہماری درخواست کریں، ہماری سفارش کریں. وہ کیا سفارش؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم باقی دوسری بیویوں سے محبت کم کرتے ہیں. تو امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کرسلم کے پاس گئی اور جا کر عرض کیا کہ ساری آپ کی بیوی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ امی عائشہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے، اس لیے آپ کے اصول کے مطابق یہ تقسیم برابر برابر ہونی چاہیے. یہ نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محبت ایسی چیز ہے جو میرے سے تقسیم نہیں ہو سکتی، یہ زیادہ سے زیادہ میری بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے وقت ہو گئی، میں اس کو برابر تقسیم نہیں کرتی. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا تم تو میری محبت کے متعلق کہتی ہو کہ برابر برکھو، میں کیا کروں جس دن میں امی عائشہ کے گھر میں ہوتا ہوں اس دن وہی زیادہ آتی ہے، قرآن زیادہ نازل ہوتا ہے. تو اللہ کے بندو بتاؤ، امی عائشہ کے گھر میں جس دن ہوتا ہوں اس دن قرآن زیادہ نازل ہوتا ہے، وہی زیادہ آتی ہے. تم تو کہتے ہو حاضر ناظر ہے، حاضر ناظر ہے پھر تو ہر روز ہر رات ہر دن ہر وقت اما ایسا بھی کرنی ہے، پھر یہ کیا تفصیل ہوئی کہ جس نام دن میں امی عائشہ کے گھر میں جاتا ہوں تو وہی زیادہ آتی ہے، قرآن زیادہ نازل ہوتا ہے.
کہ تمہارا دعویٰ تو غلط ہو گیا. اگر تم حاضر نظر مانتے ہو تو پھر ہر رات ہر وقت ہر دن ہر گھڑی ہم یشے کے پاس ہیں. تو پھر راج مطالعات کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر یہ سفارش کروائیں کہ ہم سے بھی زیادہ برابر کی محبت رکھو. تو جب سارے کے گھروں میں ہیں, ہر کے گھر میں ہیں, ہر کے پاس بیٹھے ہوئے, ہر کے پاس بیٹھے ہوئے, ہر کے پاس کھڑے ہوئے, تو پھر اس سفارش کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے اللہ کے بندوں, یہ سارا معاملہ غلط, یہ سارا جھوٹ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب بھی جانتے ہیں, عالم الغیب بھی ہیں اور ساتھ ساتھ حاضر ناظر بھی. حاضر ناظر یہ بندہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اس کی تخلیق دیکھو کس سے, پانی مٹی ہوا آگ سے. یہ تو اتنا مادی بندہ جو چار مادوں سے بنا ہوا ہے, یہ آدمی کا کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس ذات کی شان ہے جس کے پاس اتنی طاقت اور اتنے اختیارات ہیں, جو چاہے تو کرے. اللہ کی ذات کے سوا تو کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ جو چاہے تو کرے. اس لیے میرے عزیزو, یہ بہت بڑا غلط عقیدہ ہے جو آج دنیا کو سمجھایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب بھی ہیں اور حاضر ناظر بھی ہیں. اس لیے ظالم پھر کرسی بھی رکھتے ہیں کہ جب میلاد مناتے ہیں تو کرسی خالی رکھتے ہیں کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. تو بھائی جب ہر جگہ موجود ہے تو یہ آج بھی کرسی رکھی, ہمیشہ ہی کرسی رکھنی چاہیے. ہر وقت جب کرسی پہ ہیں, ہر وقت چارپائی پہ ہیں, ہر وقت چل رہے ہیں, ہر وقت بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر یہ کیسے بنے گا معاملہ؟ اس لیے میرے بھائیو, جہاں انہوں نے اور دوسرے کفر شرک سکھائے, وہاں انہوں نے ہمیں یہ بھی کفر شرک بھی سکھایا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مان لو, عالم الغیب مان لو. اللہ کی صفت ہے عالم الغیب حاضر ناظر ہونا, اور نبی کی صفت بھی ہوگی عالم الغیب حاضر ناظر ہونا. تو یہ اللہ کا شریک نہیں بنا دیا گیا؟ دوسری صفتوں میں جب انہوں نے اللہ کے شریک بنوائے, اس حاضر ناظر اور اللہ کے غیب جانے والی صفت میں بھی انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے, حالانکہ یہ کام صرف اللہ جانتا ہے اور کسی کو پتا نہیں. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان آئے ہوئے اور آپ نبی کریم صاحب کے پاس بیٹھے رہے. کافی رات گزر گئی تو گھر گئے, پتہ چلا کہ مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گمان میں یہ تھا کہ مہمان کھانا کھا کر سو گئے ہوں گے. اب بتاؤ کہ جب مہمانوں نے کھانا ہی نہیں کھایا اور ابو بکر صدیق کو پتا ہی نہیں کہ مہمانوں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا, جب وہاں پہنچے تب پتا چلا کہ مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا, اور اس لیے نہیں کھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں. وہ بغیر صدیق کو پتا ہی نہیں کہ میرے مہمانوں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا. یہ عالم الغیب کیسے ہو گئے, حاضر ناظر کیسے ہو گئے؟ کسی چیز کا بھی پتہ نہیں چل رہا پھر بھی عالم الغیب پھر بھی حاضر ناظر حاضر ناظر تو اللہ کی ذات ہے جس سے کائنات کا کوئی پتہ کوئی ذرہ بھی پوشیدہ نہیں اللہ کے صفت میں نہ کوئی ولی شریک ہے نہ کوئی جن شریک ہے نہ کوئی فرشتہ شریک ہے نہ کوئی نبی صدیق شہید شریک ہے نہ حالوں کے ذریعے غیب معلوم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی زندہ غیب جانتا ہے نہ کوئی وفات پانے والا غیب جانتا ہے کوئی شکل نہیں کہ کسی غیب چیز کا علم حاصل کر لیا جائے چاہے توتا مہینہ رکھ لو تب بھی کوئی غیب جانے کی کوئی شکل نہیں یہ تو فراڈ ہے یہ دھوکا ہے کہ وہ کارڈ پہلے لکھ کے لکھائے ہوتے ہیں توتا ایک اٹھا کے اس کو دے دیتا ہے وہ پڑھ کر سنا دیتا ہے اس میں کون سا کمال ہے اس میں عالم الغیب ہونے کا کیا سوال ہے پر اس سے چھپے چھپائے تم نے کارڈ لے لیے وہ تم نے اکٹھے رکھ دیے توتا آیا اس نے چونچ سے ادھر ادھر کچھ کارڈ کے ایک کارڈ اٹھایا اور اس کو دے دیا اور وہ پڑھنے لگ گیا کہتا یہ تیرے حال ہے پیچھے تیرے ساتھ یہ گزری ہے اندر یہ گزرے گی تو وہ توتے کو کیسے پتا چل گیا اور کارڈ کو پہلے کیسے کیوں نے لکھا لیا یہ سب کچھ فراڈ ہے اور سب کوئی دھوکے ہیں لیکن افسوس ہے کہ سارا جھوٹا دین یہ قبول کرے گا کفر و شرک سے بھرا ہوا دین یہ قبول کرے گا اللہ کا باغی بن جائے گا انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان بن جائے گا قرآن کا منکر ہو جائے گا لیکن اس جھوٹے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اسے پوچھا کہ اگر تو صرف اللہ کو عالم الغیب مان لے اور باقی کسی چیز کو بھی عالم الغیب نہ مانے تو تجھے کوئی جانی مالی نقصان ہو جائے گا جب نقصان کوئی نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے کہ تو اللہ کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ نبیوں کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ تو سچا ایمان لے آیا اور سچا مومن بن گیا دنیا بھی تیری آخرت بھی تیری لیکن جب تو یہ نہیں مانتا اور لوگوں کے مطابق تو میں نے عالم الغیب مانتا ہے تو فال نکالنے والے کو عالم الغیب مانتا ہے ولی کو بندری کش گھر جانے والا مانتا ہے تو ہتا کے مر جانے والا قبر میں پڑا ہوا بھی غیر جانتا ہے تو اس ان عقائد سے تیرا ایمان بھی خراب ہو جائے گا دنیا بھی تیری خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی اب وہ عقیدہ جو تجھے جنت میں لے جائے وہ زیادہ صحیح ہے یا وہ عقیدہ جو تجھے جہنم میں لے جائے جب قرآن نے اعلان کر دیا کہ اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا ایک موٹی سے ایک چھوٹی اور موٹی اور واضح آیت اس کو مان لینے سے میرا اللہ پر صحیح مان بن جائے گا لیکن میں یہ نہیں مانتا ہوں بلکہ اللہ کے سوا دوسروں کو بھی غیب دان جان کر میں اللہ کا شریک بناتا ہوں اور جب میں نے اللہ کا شریک بنایا تو میری ساری زندگی تباہ برباد ہو گئی میں تباہ برباد ہونا تو چاہتا ہوں لیکن سچا ایمان قبول کرنا نہیں چاہتا اس لیے اللہ کے بندو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان بڑے مقام بڑے مرتبے والے ہوتے ہیں اور یا اللہ بڑی شان والے ہوتے ہیں صدیقین کو اللہ نے بہت بڑی شان دے رکھی ہوتی ہونے والے شہید یہ بہت بڑی شان ہے لیکن اس شان کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ حاضر ناظر بھی ہیں اور عالم الغیب بھی ہیں ہم نے جب قرآن کو دیکھا تو شان یہ ہمیں نظر آئی کہ ولی کو اپنی نیکیوں کے مطابق کیا مل گیا؟ جنت مل گیا. اس سے زیادہ بڑے ولی کو اس سے زیادہ جنت مل گئی. اچھا بحث مل گیا. شہید کو ان سب سے زیادہ بحث مل گیا. اللہ کے رسولوں کو ان کی چونکہ بہت بڑی شان ہوتی ہے, ان کی اللہ کی جو شان کے مطابق ان کو سب سے بڑا بحث مل گیا. تو ولیوں کی شان صدیقوں کی شان میں کیا نظر آئی؟ کہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام مل گیا. یہی شان نظر آئے گا. باقی نہیں. یہ بات کہ تو یہ کہہ کہ شان ان کی یہ کہ وہ عالم الغیب ہیں, وہ حضرت ناظر ہیں, وہ بجلی بنانے والے ہیں, وہ کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والے ہیں, وہ مشکل کشا ہیں, اس شان کو قرآن نہیں مانتا اور انکار کرتا ہے. جو شان اللہ نے دی ہے وہ یہی ہے کہ ان کو جنت دل گئی. اس کے علاوہ ان کی اور کوئی شان کا نقشہ نہیں. ایک بات دیکھو, جنت کے اندر ولیوں کو, صدیقوں کو, آنے والے شہیدوں کو کیا مل گئی؟ جنت. کیا مل گئی؟ حور. کیا مل گئی؟ شہد اور دودھ اور ماٹی کی پانی کی نہریں, شراب طہور کی نہریں. کیا مل گیا؟ باغات. کیا مل گیا؟ ریشم کا لباس. کیا مل گیا؟ نیچے بچھانے کے لیے ریشمی قالینیں. کیا مل گیا؟ سونی کی اینٹوں کے محلات. یہ سب چیزیں ایک اللہ کے ولی کو مل گئی, ایک نیک بندے کو مل گئی, ایک مومن کو مل گئی, صدیق شہید کو مل گئی. اب وہ شہید ہے, صدیق ہے, ولی ہے, ولی شان والا کوئی ہے, وہ جنت میں کھائے گا, پیئے گا, اعلی شان کپڑے پہنے گا, نوری سواریوں کی ان میں سوار کرے گا, سواری کرے گا, کبھی پھل کھائے گا, کبھی میوہ جات کھائے گا, کبھی پرندے کھائے گا, پرندوں کا گوشت. اب ان سارے کاموں میں کس کا یہ محتاج ہے؟ اللہ کا محتاج. اللہ رب العزت نے جنت میں اس کو ساری چیزیں دے دی اور یہ اللہ کا ولی جنت میں عیش کر رہا, لیکن دیکھو تو ہر جگہ یہ محتاج نظر آتا. کبھی بھوک لگی ہے تو کھانے کا محتاج ہے, کبھی پیاس لگی ہے تو دودھ پی رہا ہے, دودھ کا محتاج ہے, کبھی پھل کھا رہا ہے, پھلوں کا محتاج ہے, کبھی میوہ جات کھا رہا ہے, میوہ جات کا محتاج ہے, کبھی کسی گل و گلزار وادی میں گیا ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کر رہا ہے تو ٹھنڈک کا محتاج ہے. جی, اور کبھی یہ آپ سارے اور چشموں کو ابلتا دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک کا پہنچا رہا ہے تو یہ آپ ساروں کا محتاج ہے. تو ولی ماں کے پیٹ کے اندر بھی محتاج تھا, ماں کے پیٹ سے باہر آیا زندگی دنیاوی میں بھی تبھی محتاج, اور جب جنت میں گیا تب بھی محتاج. ہمیں ولی کی شان دنیا میں بھی یہی نظر آئی محتاج, جنت میں بھی نظر آئی محتاج, عالم برزخ میں بھی نظر آئی محتاج, ماں کے پیٹ میں بھی نظر آئی محتاج. لیکن اللہ اس شان سے پاک ہے. جو شان ایک ولی کو ملی ہے جنت کے اندر یا دنیا میں وہ ہے محتاجی, اور اللہ محتاج ہونے سے, اللہ بہشت لینے سے, حوریں لینے سے, پھل کھانے سے, دودھ پینے سے, شہد کھانے سے, شراب طہور پینے سے اللہ پاک ہے. محتاج ہونے سے اللہ پاک ہے، عاجز ہونے سے اللہ پاک ہے، لیکن ساری کائنات محتاج ہے، عاجز ہے، بے بس ہے. تو مخلوق کی شان یہ ہے کہ وہ عاجز ہے، مخلوق کی شان یہ ہے کہ وہ محتاج ہے، مخلوق کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے نظام کے سامنے بے بس ہے، مخلوق کی شان یہ ہے کہ اس کی تابے داری کرے، اس کے آگے جھک جھک جائے، اس کی عبادت کرے، اس کو پکارے. یہ مخلوق کی شان ہے، اور اللہ ان ساری شانوں سے بلند اور بالا ہے، وہ ان شانوں سے پاک ہے. اللہ محتاج ہونے سے پاک نہیں، عاجز ہونے سے پاک نہیں، سوالی اور بکیاری ہونے سے پاک نہیں، کھانے پینے سے پاک نہیں. جہاں تیرے ولی کی شان ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی شان کی تو وہاں نسبت ہی نہیں ہے. جو شان ولی صدیق کی ہے، اللہ اس شان سے پاک ہے. اس لیے میرے عزیزو، یہ غیب دان بھی کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے سوا کائنات میں کوئی بھی غیب دان نہیں ہے. ولی ولی ہے، اللہ نے اس کو بڑی شان دی ہے، ہمارے سر کا تاج ہے. صدیق صدیق ہے، شہید شہید ہے، اصحابی اصحابی ہے، انبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام ہے. اللہ نے ان کو بڑی شانیں، بڑے مرتبے، بڑے مقام، بڑے درجے دیے. لیکن ان شانوں اور درجوں اور مقاموں کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کسی نہ کسی صفت میں شریک ہو جائے. اللہ کی صفت حاضر ناظر ہونے میں شریک ہو جائیں، اللہ کی صفت عالم الغیب ہونے میں شریک ہو جائیں، اللہ کی صفت مختار کل ہونے میں شریک ہو جائیں، اللہ کی صفت ساری کائنات کا داتا تذکیر ہونے میں وہ شریک ہو جائیں، نہیں. وہ تو خود محتاج ہے، وہ تو خود سوالی ہے، وہ تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. سب سے انسان کی بدن میں سے اعلیٰ شان والا چہرہ ہے. اور جب آدمی اللہ کو سجدہ کرتا، جب ولی اللہ کو سجدہ کرتا، تو سب سے بڑی شان والا چہرہ اس کے سامنے جھکا دیتا ہے. پوچھو اب سے، اگر ولی سجدے سے انکاری ہو جائے اور سجدہ کرنا بے شکلی چھوڑ دے، ولی رہے گا؟ بڑی شان والا صدیق، واقعی بڑی شان والا، ہمارے دل کا سرور، آنکھوں کا نور. لیکن اگر وہ صداقت چھوڑ دے، اگر وہ اللہ کی عبادت چھوڑ دے، اس کے سامنے جھکنا چھوڑ دے، اس چہرے کو اللہ کے سامنے مٹی پہ رکھنا چھوڑ دے، صدیق رہے گا؟ تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ کے بندے بڑی بڑی شانوں والے ہیں، لیکن ان کی شانوں کا معنی یہ ہے کہ ان کی شان اور مرتبے کے مطابق ان کو اللہ تعالیٰ جنت اور فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ جنت نہ کرے گا. اس شان سے ہٹ کر ان کی اور کوئی شان نہیں. استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المؤمنین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم.